بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صاحب العثمين رحمه الله، تفسیر کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ایک نئی سورہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ قریش کی تفسیر. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے سبب، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، جس نے انہیں کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا خوف میں. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صاحب العثمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: البسملۃ تقدم الکلام علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. فرماتے ہیں: هذه السورۃ لها صلة بالسورۃ التي قبلها، اس سورۃ کا تعلق اس سے پہلی سورۃ سے، یعنی سورۃ الفیل سے ہے. اذ ان السورۃ التي قبلها فيه بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل. اس پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی منت اور احسان کا اہل مکہ پر، اصحاب الفیل کے تعلق سے، اور جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، جن لوگوں نے مکہ میں اللہ کے گھر کعبے کے خاتمے کا عزم کیا تھا اور قصد کیا تھا. فبین اللہ فی هذه السورۃ نعمۃ اخرى، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دوسری نعمت کا ذکر فرمایا ہے. فبین اللہ فی هذه السورۃ نعمۃ اخرى کبیرۃ علی اہل مکہ، جو بہت بڑی نعمت اہل مکہ کے لیے، علی قریش، قریش پر خصوصی طور پہ، وہی إلافهم مرتين في السنة، کہ وہ دو مرتبہ سال میں سفر کرتے تھے اور اس سفر سے انس خوشی محسوس کرتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں: مرة في الصيف مرة في الشتاء، ایک سفر جو ہے وہ سردیوں میں کرتے، گرمیوں میں، دوسرا سفر سردیوں میں کرتے تھے. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، والإلاف بمعنى الجمع والضم، إلاف كمعنى هي جمع وضم کرنا کسی چیز کو. اما في الشتاء فاتجهون نحو اليمن، سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے. للمحصولات الزراعية فيه، کیونکہ جو زرعی محصولات ہیں، کاشتکاری جو ہے، وہ سردیوں میں یمن میں بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی ہوتی ہیں موسم کے اعتبار سے. ولأن الجو مناسب، اور موسم بھی ہے مناسب ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے. وأما في الصيف فاتجهون إلى الشام، گرمیوں میں رخ کرتے اپنا شام کی طرف. لأن غالب تجارة الفواكه وغيرها، کیونکہ غالباً جو پھلوں کی تجارت ہے اور باقی جو چیزیں پھلوں کی طرح جو پودے وغیرہ ہیں، تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد، وہ شام میں، شام کے رخ کرتے گرمیوں میں، جو یعنی صحیح موسم کی مناسبت سے ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ سردی اور گرمی، سردیوں میں اب جب نور کی طرف جاتے تو سردی اور بڑھ جاتی ہے، اور آپ جیسے ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں، اکویٹر کی طرف جاتے تو گرمی اور بڑھ جاتی ہے. تو سردیوں میں سفر یمن کی طرف کرتے تاکہ موسم برقرار رہے، گرم میں سفر کرتے شام کی طرف، ایک تو تجارت میں مزید فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے سفر کرنے میں، کہ موسم ان کے لیے برابر رہتے تقریباً. تو یہ معروف تھا قریش کے تاجروں کے تعلق سے جزیرہ عرب میں کہ وہ سال میں دو سفر کرتے تجارت کے لیے، یمن اور شام اور بیچ میں مکہ جو ہے، تو یہ تجارت کا ایک راستہ ہوا کرتا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فہی نعمت من اللہ سبحانہ وتعالی علی قریش فی ہاتین الرحلتین، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے اور منت ہے قریش پر ان دو سفروں سے. لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة، کیونکہ اس تجارت سے ان کو بہت سارے فائدے ہوتے تھے اور بہت سارے یعنی تجارتی فائدہ بھی، مالی فائدہ بھی ہوتے تھے اس تجارت سے. امرهم الله ان يعبدوا رب هذا البيت، بس اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ اس رب کے گھر کی عبادت کرے. قال فليعبد رب هذا البيت، شكرا لله على هذه النعمه، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت پر. والفاء هذه اما ان تكون فاء سببيه، یہ فاء جو ہے یہ تو فاء سببيه ہے، اي فبسبب هاتين الرحلتين، ان دونوں سفروں کی سبب. ليعبد رب هذا البيت، اللہ تعالیٰ کو دو سفر میسر فرمائے ہیں، آسانی سے وہ سفر کرتے جبکہ جزیرہ عرب میں ہر طرف لوٹ مار ہوتی، لیکن قریش آسانی سے سفر کرتے سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی، اور یہ بڑی نعمت تھی ان پر، تو ان کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس گھر کے رب کی جس کی رکھوالی کیا کرتے تھے. اور اللہ کے گھر یعنی مکہ میں رہتے تھے. او ان تكون فاء التفريع، يا فاء التفريع كي بي ہوتی ہے، وايا كان فهي مبنيه على ما سبق، کوئی بھی فاء ہو کوئی قسم کی، لیکن اس کا تعلق جو ہے جوڑنا ہے پچھلے جملے کو اگلے جملے سے. اي فبهذه النعمه العظيمه يجب عليهم ان يعبدوا الله، ان عظيم نعمتوں کے سبب ان کو چاہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کرے. یعنی عبادت تو کیا کرتے تھے لیکن توحید نہیں تھی، عبادت حق ادا نہیں کیا جا رہا تھا. اور سب سے بڑی ناشکری جو ہے نا وہ شرک ہے، تو ان کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے توحید کا راستہ اپناتے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اے فبهذه النعم ان فبهذه النعم العظيمه ان عظيم نعمتوں کے سبب يجب عليهم ان يعبدوا الله، ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی توحید کی بنیاد پر. اچھا عبادت کی، اول عبادت ہوتی ہے التذلل لله عز وجل محبتا وتعظيما، اسے انڈر لائن کر لیں. عبادت کی تعریف ہے، عبادت کی تعریف اللہ تعالیٰ کی تذلل ہے محبتا وتعظيما، محبت اور تعظیم کرتے ہوئے. ان يتعبد الانسان لله، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے. اتذلل له بالسمع والطاعه، پر سر خم کر کے اپنے رب کی فرما برداری کرے سمع اور طاعت سے. فاذا بلغه عن الله ورسوله امر، اگر کوئی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی امر یا کوئی حکم، قال سمعنا واطعنا، تو مومن ہمیشہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کو قبول بھی کرے، فرما برداری بھی کی ہے. وَإِذَا بَلَغَهُ خَبَرٌ، اور اگر کوئی خبر پہنچتی ہے اسے، قال سمعنا وآمنا، ہم نے سنا ہے اور اس پر یعنی اس خبر پر ایمان لائے ہیں. على وجه المحبة والتعظيم، اور یہ سب محبت اور تعظیم کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. فبالمحبة يقوم الانسان بفعل الاوامر، محبت سے انسان جو ہے وہ آسانی سے یعنی احکام کی تعمیل کرتا ہے، اوامر کی تعمیل کرتا رہتا ہے. وبالتعظیم يترك النواهي، اور تعظیم سے جو نواہی جن سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے. خوفا من هذا العظيم عز وجل، اس عظیم رب کے ڈر کی وجہ سے جل شانہ. هذا معنى من معاني العبادة. یہ عبادت کے معنی میں سے ایک معنی ہے. وتطلق العبادة على نفس متعبد به. اور عبادت جس چیز کو عبادت کے طور پہ یعنی کیا جا رہا ہے اس کو بھی عبادت کہا جاتا ہے. وقد حد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, اور اس عبادت کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو تعریف کی ہے, جو حد بیان کی ہے بهذا المعنى, اس معنی سے یعنی جس کو بطور عبادت کیا جا رہا ہے, فقال ان العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنة. اس کو انڈر لائن کریں, یہ بھی عبادت کا معنی ہے. عبادت کا معنی ایک یہ ہے کہ عبادت خود کیا چیز ہے, التذلل لله محبة وتعظيما, تذلل ہے, سمع اور طاعت ہے, محبت کرتے اور رب کے تعظیم کرتے ہوئے. اور دوسرا معنی عبادت کا دوسری تعریف جو عبادت کی جا رہی اس اعتبار سے وہ ہے کیا. اسم جامع, شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسم جامع ہے کس چیز کا, لکل ما یحبہ اللہ ویرضا, ہر اس چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے اور اسے راضی ہو جاتا ہے. من الاقوال والاعمال, چاہے اقوال ہو یا اعمال ہو, الظاہرۃ والباطنۃ, چاہے ظاہر یا باطن ہو, یہ عبادت ہے. ظاہر میں نماز اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے, راضی بھی ہوتا ہے, عبادت ہے. باطن میں خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, سب عبادات ہیں, اللہ سب سے راضی ہوتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے. اقوال, قرآن کی تلاوت ہے, ذکر ہے, یہ اقوال ہیں. اور باطنی اقوال کیا ہیں, اقرار ہے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عبادات ہیں, اور یہ ساری کے سارے عبادات ان سب سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے اور انہیں پسند بھی فرماتا ہے. وقوله رب هذا البيت یعنی به الكعبة المعظمة. بیت سے کیا مراد ہے, الكعبة المعظمة. وقد اضافه الله تعالى الى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود, سوره الحج ایت نمبر 26 میں اللہ تعالی نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف فرمایا ہے. یہاں پر اسم اشارہ سے رب هذا البيت, لكن دوسری سورت سورت حج میں ایت نمبر 26 میں اللہ تعالی نے اس گھر کا اضافہ اپنی طرف کیا ہے, نسبت اپنی طرف بیان فرمائی ہے اللہ تعالی کے اس فرمان میں وطهر بيتي للطائفين والقائمین والرکع السجود, اور پاک کرو میرے گھر کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طواف کرنے والوں کے لیے اور قائم لوگوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کی حالت میں, نمازیوں کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہن اضاف ربوبیتہ الیہ قال رب هذا البیت, واضافۃ ربوبیت الیہ علی سبیل التشریف والتعظیم, تشریف والتعظیم کے لیے نسبت ہوتی ہے. طاہر بیت للطائفین اضاف اللہ البیت الیہ تشریفا وتعظیما, اور گھر کو اپنی طرف منسوب اللہ تعالی نے فرمایا ہے, اضافہ کیا ہے اس گھر کے تشریف اور تعظیم کے لیے. اذن خصص البیت بربوبیت مرہ واضافہ لنفسہ مرہ اخرى تشریفا وتعظیما, تخصیص ہے اس گھر کی ربوبیت سے ایک آیت میں, دوسرے میں اضافہ ہے, نسبت ہے اپنی طرف, اس گھر کے شرف اور عظمت بیان کرنا مقصود ہے. وفی آیت ثانیہ, اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وبعدها قال وله كل شيء. اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا انما امرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میں یہ حکم دیا گیا کہ میں صرف ان اعبد ان اعبد کما عبادت کروں رب هذه البلده, اس شہر کے رب کی, الذي حرمها, جس اللہ تعالی نے حرام قرار فرمایا یعنی حرم مکہ جو ہے. وبعدها قال اس کے بعد اللہ تعالی کا نے فرمایا وله كل شيء, اور سب کچھ اللہ تعالی ہی کا ہے. اس آیت میں شیخ صاحب فرماتے احترازا من ان يتوهم واهم بانه رب البلده وحدها تاکہ کسی کے ذہن میں یا بات یہ گمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف اس شہر کا رب ہے بس، باقی کس چیز کا رب نہیں ہے. تو اس لیے اس کا جواب دیا ہے فوراً، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. وَلِكُلِّ مَقَامٍ صِيغَةٌ مُنَاسِبَةٌ، ہر مقام کا اپنا مناسب صیغہ ہوتا ہے، انداز بیان ہوتا ہے. فَفِي قَوْلِهِ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، سورۃ النمل آیت نمبر 91 میں، 91 میں. مناسبت بیان عموم ملک ہی، اس میں مناسبت ہے کہ عموم ملک بیان مقصود ہے. لئلا يدعي المشركون انه رب رب انه رب للبلدة فقط، تاکہ مشرک یہ نہ کہ اے محمد تیرا رب تو صرف اس شہر کا رب ہے بس، باقی تو رب کسی چیز کا نہیں ہے. تو اس کے جواب کے لیے رب کے ساتھ، گھر کے ساتھ کل شے کا ذکر بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے. اما هنا فالمقام مقام تعظیم للبیت فمناسب ذکره وحده، وہ سورۃ قریش میں صرف گھر کا ذکر ہے، رب هذا البیت، تو ہر چیز کا رب نہیں ہے کیا؟ رب تو ہر چیز کا ہے، تو یہاں پر ہر چیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے، وہ گھر کے تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس یعنی خوبصورت اور پیارے ارشاد میں یعنی فرمایا، جیسے سورۃ النمل کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، کیونکہ یہاں پر گھر کی تعظیم مقصود ہے. اور قریش بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر جو معظم گھر، وہ خود بھی تعظیم کرتے تھے لیکن اپنے طور طریقے سے، جیسے کہ وہ خود چاہتے تھے، شرک کے ساتھ. یعنی رب هذا البیت میں اللہ تعالیٰ کا گھر عظیم گھر ہے، شرف والا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت قرآن مجید میں بیان فرمائی مختلف انداز سے. یہ شرف کافی اس گھر کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، بیت ہی میرا گھر ہے، بیت اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہ شرف کافی اس کے لیے. اور یہ جو اضافہ ہے، جو نسبت ہے، اضافت الاعیان ہے، اوصاف نہیں ہے. نسبت دو قسم کی ہے، اضافت الاوصاف، اللہ تعالیٰ کہ صفات کا اضافہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، ید صفہ ہے، بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر، گھر صفت نہیں ہے کیونکہ گھر ایک الگ سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے جدا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت نہیں ہے، ذات سے تعلق نہیں ہے، صرف نسبت کے اعتبار سے تعلق ہے. ہاتھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو یہ نسبت دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن جو وصف ہے وہ وصف رہے گا اللہ تعالیٰ کا، اور جو اعیان ہے وہ الگ سے اعیان رہیں گے، لیکن نسبت اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے اور لوگوں کو یہ بھی خبر مل جائے کہ جس کو طرف کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس چیز کی عظمت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی ہے اور ہم نے بھی اس کی تعظیم کرنی ہے، اصل مقصد یہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، شاہ صاحب فرماتے ہیں الذی، هذا صفۃ للرب، یہ صفۃ رب کی صفت ہے. اذن فمحله النصب، تو اس کا محل نصب ہے. ولہذا یحسن ان تقف فتقول فلیعبد رب هذا البیت ثم تقول الذی اطعمہم. سورۃ قریش کی تلاوت کرتے ہوئے کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، یہاں پہ وقف ہونا چاہیے، بغیر وقف پڑھ لیتے ہیں تو معنی میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یوں پڑھنا چاہیے، الذی اطعمہم من جوع فلیعبد رب هذا البیت، پھر یہاں پہ وقف ہے، پھر الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. فرق ہے دونوں میں. شاہ صاحب فرماتے ہیں لأنک لو وصلت فقلت رب هذا البیت الذی اطعمہم لظن السامع ان الذی صفۃ للبیت، کہ الذی جو ہے وہ بیت کے گھر کی صفت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى، بمعنى بعيد ومعنى استقامة بنہیں ہوتی، سیدھا معنی نہیں ہوتا. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، بين الله نعمته عليهم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان فرما رہے ہیں قریش پر. النعمة الظاهرة والباطنة، ظاہری اور باطنی دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی ہے اس آیت کریمہ میں. واطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في امر باطن وهو الطعام الذي ياكلونه، بھوک کی حالت میں کھانا کھلانا جو ہے یہ ہلاکت سے نجات کا ایک ذریعہ ہے، اور کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے اور اسے توانائی اور تندرستی مل جاتی ہے، لیکن بھوک کی وجہ سے جو انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہلاکت کا بھی امکان ہوتا ہے۔ شخص فرماتے ہیں یہ ہلاکت جو ہے فی امر باطن، بھوک کا تعلق، یعنی بھوک آپ کو نظر نہیں آتی، بھوک آپ محسوس کرتے ہیں، تو امر باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس باطن جو ان کی ضرورت تھی، اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے، یعنی اپنی اس کھانے کی نعمت سے میسر فرمایا۔ وہ الطعام الذی یأکلونہ، جو وہ کھانا جو وہ کھاتے تھے۔ دوسری نعمت جو ظاہر، وآمنہم من خوف وقات من الخوف فی الامر الظاہر، کہ خوف سے اور جو ڈر تھا ظاہر امر میں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے۔ لأن الخوف ظاہر، کیونکہ خوف جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے انسان کے چہرے پر، انسان کے ڈر جو ہے، اس کی حالت جو ہے بگڑ جاتا، دشمن کو دیکھ کر یا دشمن کے حملے سے انسان ڈرا رہتا ہے، اور دشمن پتہ چلتا ہے کہ فلان جو ہے ڈرا ہوا ہے۔ اذا كانت البلاد محوطة بالعدو، اگر شہر جو ہے وہ دشمن کے حملے سے گھرا ہوا ہو، وخاف اہلها وامتنعوا عن الخروج، اور اس کے جو لوگ ہیں، جو شہر والے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور اپنے گھروں سے، شہر سے نہیں نکلتے ڈر کے مارے، وبقوا في ملاجئهم، اپنی جگہوں پر وہ باقی رہیں، فذكرهم الله بهذه النعمه، تو اللہ تعالی نے ان کو اس نعمت یا دہانی کا اس آیت میں، وآمنهم من خوف، اور ان کو خوف سے یا خوف کی حالت میں امن میسر فرمایا۔ آمن مکانا فی الارض هو مکہ، پوری دنیا میں سب سے بڑی، سب سے زیادہ امن والی جگہ جو وہ مکہ ہے۔ ولذلك لا يقطع شجرها، اس لیے مکہ کی سرزمین میں درخت نہیں کاٹے جاتے، ولا يحش حشیش، اس کو جو پودے وہ بھی نہیں کاٹے جاتے، یہاں تک گھاس اس کو بھی نہیں کاٹا جاتا، ولا تلتقط ساقطتها، اور لقطہ جو ہے جو چیز گری پڑی ہوتی وہ بھی نہیں اٹھائی جاتی، ولا يصاد صيدها، اور نہ ہی مکے کے حدود کے اندر شکار کیا جاتا ہے، ولا يسفك فيها دم، اور کوئی بھی خون ریزی مکہ کے اندر نہیں ہوتی حدود حرم میں، وهذه خصائص لا توجد الا في البلاد، لا توجد في بلاد اخرى حتى المدینہ، یہ جو خصائص ہیں یہ صرف اور صرف مکہ میں ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں، یہاں تک مدینہ میں بھی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحرمین الشریفین، حرم دو، مکہ کا حرم ہے، مدینہ کا بھی حرم ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، سب سے عظیم جگہ ہے اس زمین پر، اور سب سے امن والی جگہ ہے اس زمین پر۔ جو خصائص بیان کیے گئی وہ خاص مکہ کے لیے ہیں، جیسا فرماتے ہیں پوری دنیا میں آپ کو ایسی جگہ نہیں ملے گی جس میں یہ خصائص اور یہ خوبیاں ہوں، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں بھی نہیں، جیسا فرماتے ہیں حتی المدینہ محرمۃ ولها حرم، جبکہ مدینہ بھی حرم ہے، لیکن حرمہ دون حرم مکہ بکثیر، لیکن جو حرمت مدینہ کی مکہ کی حرمت سے بہت کم ہے۔ حرم مکہ لا يمكن ان ياتيها احد من المسلمين لم ياتيها ولا مره الا محرما، حرم مکہ کے لیے احرام لازمی ہوتا ہے، جب انسان جانا چاہتا ہے کم سے کم تو عمرہ تو کر، سو احرام تو لازمی ہوتا ہے جب وہ عمرہ کے لیے جاتا ہے۔ مدینہ تو ليس كذلك، مدینہ میں یہ معاملہ نہیں کہ احرام پہنے کا جانا لازمی نہیں، مدینہ طیبہ میں۔ حرم مکہ يحرم حشیش وشجر مطلقا، حرم مکہ میں درخت و پودے کاٹنا مطلقا حرام ہے، جائز نہیں، اما حرم مدینہ فرخص فی بعض شجرہ للحرث ونحوہ، لیکن مدینہ میں بعض جو درخت وغیرہ کاشتکاری کے لیے ان کا کاٹنا جو ہے وہ جائز ہے۔ صید مکہ حرام وفیہ الجزاء، مکہ کا جو شکار ہے وہ حرام، اس میں اس کا جزا بھی ہے، اگر کوئی مکہ کے حدود کے اندر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کا پھر اس کے جزا بھی ہے، اور اس کا بدلہ بھی دینا ہوتا ہے جو شکار اس نے کیا ہے۔ وصید مدینہ لیس فیہ الجزاء، وہ مکہ کے اور مدینہ کے جو شکار، اس میں کوئی بدلہ کوئی جزا نہیں ہے۔ فأعظم مكان آمن هو مکہ، سب سے بڑی جگہ امن والی جو مکہ ہے۔ حتی الاشجار آمنۃ فی، یہاں تک کہ درخت بھی صرف انسان نہیں درخت بھی امن میں ہے سبحان اللہ، وحتی الصیود آمنۃ، یہاں تک کہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ بھی امن میں ہوتے ہیں کہ ان کا شکار کرنا منع ہوتا ہے. ولولا ان اللہ تعالی یسر علی عباده لکان حتی البہائم التي ليست صیودا تحرم، اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نہ ہوتا یہ آسانی نہ ہوتی بندوں پر تو جو جانور قربانی کے لیے ذبح ہوتے وہ بھی حرام ہوتے مکہ میں جو شکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان، اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے خاص رحمت اپنے بندوں پر کیونکہ اجازت دی گئی ہے کہ مکہ کے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنے اس فرمان میں، اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا وتخطف الناس من حولهم الى اخر سورة عنكبوت آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة العنکبوت میں، اولم يروا، کیا لوگ نہیں دیکھتے، أنا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے حرم امن والا حرم بنایا ہے، وتخطف الناس من حولهم، جبکہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد جو ہے بد امنی چھائی ہوئی ہے، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، لیکن ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے جو حرم ہے اسے ہم نے امن والا بنایا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی افلا یشکرون اللہ علی هذا، کیا وہ اللہ کا شکر اس نعمت پر نہیں کرتے؟ فهذه سورۃ کلها تذکیر لقریش بما انعم الله علیہم فی هذا البیت العظیم، اس مکمل صورت میں قریش کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ان کو نصیحت ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس گھر کے عظمت کے تعلق سے. وفی الامن من الخوف وفی الاطعام من الجوع، اور اس کے ساتھ ساتھ بھوک کی حالت میں کھانا اور خوف کی حالت میں جو ہے امن، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائی ہے قریش کے لیے. پھر شخص فرماتے ہیں فإذا قال قائل، اگر کوئی شخص یہ کہے ما واجب قریش نحو هذه النعمة، قریش پر کیا واجب ہے یا کیا واجب تھا اس نعمت کے تعلق سے، وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قریش او غيرهم، اور ہر اس شخص پر کیا فرض ہے کیا واجب ہے جو مکہ میں رہتے ہیں آج بھی، چاہے قریش میں سے یا قریش کے علاوہ کوئی بھی مکہ میں رہنے والا ہو. بڑا پیارا سوال اور پیارا جواب ہے، وہ خصوص طور پر جو اہل مکہ ہیں وہ سن لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں قلنا، ہم یہ کہتے ہیں جواب میں، الجواب الشکر للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے. کیسے کرنا؟ بالقیام بطاعتہ، اللہ کی فرم برداری سے. وہ کیسے؟ بامتثال امرہ واجتناب نہیہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے سے اور جس چیز سے روک منع کیا ہے اسے اجتناب کرنے سے. ولهذا اذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على اهله اكثر من الخطر على غيرهم، اگر نافرمانی حرم میں زیادہ ہو جائے تو اہل مکہ پر جو خطرہ ہے وہ دوسروں سے جو مکہ سے باہر جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اہل مکہ پر خطرہ ہے. لان المعصيه في مكان فاضل اعظم معصيه في مكان مفضول، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کسی فضیلت والی جگہ پر اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کسی کم فضیلت والی جگہ میں. ولہذا قال اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ومن يرد فيه بالحاد من ظلم نذقه من عذاب علیم، سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں. اسے انڈر لے کے بڑی پیاری بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے واللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ومن يرد فيه بالحاد، جو میں صرف ارادہ کرتا ہے الحاد کا، فساد کرنے کا حدود حرم میں، بالحاد بظلم، ظلم کرنے سے، نذقه من عذاب علیم، اسے عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے. صرف ارادہ کیا ہے، ابھی کیا نہیں ہے، ظلم نہیں کیا، فساد نہیں کیا، الحاد نہیں کیا حرم میں، صرف ارادہ کیا ہے. اس یہ ارادہ بھی جرم ہے، اس ارادہ کی اس کو سزا ملے گی، عذاب علیم ہے اس کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فتوعد اللہ تعالی من اراد فیہ، ای من ہم فیہ بالحاد، جس نے صرف ارادہ کیا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے اور اس نے ارادہ کیا کہ میں یہاں پر حضرت حرم میں کوئی الحاد کروں یا کوئی فساد برپا کروں، فضلا عمن الحد، جو جائے کہ کوئی شخص وہاں پہ الحاد کرتا ہے، صرف اس شخص نے صرف ارادہ کیا، فالواجب على المرء ان يذكر نعمت اللہ علیہ فی کل مکان، بندے پر یہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیشہ یاد کرتا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے، لا فی مکہ تفحص، صرف مکہ میں نہیں، یعنی مکہ پر، یعنی خصوصی طور پر ان کو اس خطرے کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، جو نافرمانی حدود حرم میں ہوتی ہے وہ ویسے نہیں جو حدود حرم کے باہر ہوتی ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہوتی ہے نا ہر جگہ پہ، جائز نہیں ہے، اور اس کے وعید بھی موجود ہے نافرمانی کی، لیکن حرم کے اندر نافرمانی کی وعید کچھ اور ہے، ایک تو صرف ارادہ کرنے سے ہی عذاب علیم کی وعید آئی ہے، اور پھر جو الحاد وہاں پہ کرتا ہے، اگر ارادہ سے عذاب علیم ہے تو الحاد کرنے والے سے، ظلم کرنے والے سے، حدود حرم کے اندر ظلم کرنے والے سے پھر کیا ہم بات کر سکتے ہیں، اس کا عذاب علیم کیسا ہوگا؟ یعنی بعض سلف سے ثابت ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج کے لیے آتے تو دو کیمپ لگاتے، ایک حدود حرم کے اندر، دوسرا حدود حرم کے باہر، اگر کسی غلام سے یا خادم سے کوئی غلطی ہوتی تو سزا یا ڈانٹ ڈپٹ جو حرم باہر لے جاتے وہاں پر جا کے بات کرتے، اس ڈر سے کہیں کوئی ظلم نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، اگرچہ حق پہ بھی ہوتے، اب غلطی ہو گئی سزا دینی ہے یا ڈانٹنا ہے کچھ کہنا ہے، حدود حرم کے اندر نہیں، کیوں؟ ڈر ہے، اگر صرف ارادہ ہے ظلم کرنے کا حدود حرم میں، اس کے لیے عذاب علیم ہے، اگر صحابی ظلم نہیں کرتے سبحان اللہ، لیکن بشر ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ بات کرنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، بات کرنے میں کچھ ظلم ہو جائے، اس کی غلطی سے زیادہ کوئی اس کو سنایا جائے، کچھ کہا جائے، دیکھیں جب ہم کسی سزا دیتے ہیں کیا اس کے جرم کے برابر دیتے ہیں 100%، یا اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی ہماری سختی تھوڑا اوپر جی ہو جاتی ہے نا، حدود حرم میں نہیں ہونا چاہیے یہ، سبحان اللہ، جو وہاں پر رہ کر نافرمانیاں کرتے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، سود اور دیگر محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، دیکھیں اگر ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 100,000 کے برابر ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک جرم کے جو ہے یا ایک گناہ جو ہے وہ 100,000 کے برابر، یہ تو نہیں کہتے، لیکن اللہ سے ڈرنا تو چاہیے، جب اتنی عظیم یعنی انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ایک نماز پڑھتے ہیں 100,000 کا اجر آپ کو ملتا ہے، تو ہمیں شرم آنی چاہیے، کم سے کم اللہ کے گھر اس عظیم حرم کے اندر تو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے نا، اور بہترین موقع اہل مکہ کا، کوئی شخص کہتے کہ تربیت، فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنے کی اور محرمات سے اجتناب کرنے کی اگر تربیت کوئی ٹریننگ لینا چاہتے وہ مکہ میں ہونی چاہیے تھی نا، جب حدود حرم میں گناہ بھی دگنے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو روک رہتا ہے گناہوں سے، اور جب انسان اپنی تربیت کر لیتا ہے گناہ سے رکنے کی تو باہر بھی پھر وہ گناہ نہیں کرتا، گناہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے باہر بھی، لیکن اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ حدود حرم کے باہر ہیں، اندر ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی ہم نے کوئی فرق محسوس کیا ہے؟ ہونا چاہیے، ہم بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں حدود حرم سے پہلے، حدود حرم کے اندر سے، اور فرق ہونا چاہیے کہ بچوں کے ڈانٹنے میں کہیں ظلم نہ ہو جانا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سختی کرنے میں ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کے چلتے چلتے حرم سے باہر بھی جھگڑا، اندر بھی جھگڑا، اور گالی گلوئی پر بات کہاں تک چلی گئی ہے یار، حدود حرم میں ہو، کچھ تو شرم کرو، کہاں پہ آئے ہو تم؟ یہاں پر ارادہ کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، کہ ظلم کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، پیاری یہاں پہ شیخ صاحب نے رحمہ اللہ نے پیاری بات فرمائی ہے، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فبلادنا وللہ الحمد. اليوم من امن بلاد العالم, شیخ صاحب ہمارا ملک یعنی سعودی عرب جو ہے دنیا کے سب سے بڑے امن والے ملکوں میں سے ایک ملک ہے. وہی من اشد بلاد العالم رغدا وعیشا, الحمد للہ یہاں پر یعنی فروانی کھانے پینے کی اور روزگار کی اور باقی جو یعنی دنیاوی امور ہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. اطعمنا اللہ تعالی من الجوع, اللہ تعالی نے ہمیں بھوک میں کھلایا. وآمننا من الخوف, اور ہمیں خوف میں اللہ تعالی امن بخشا ہے. فعلینا ان نشکر هذه النعمه, تو ہمیں ہم سب کو مل کر اللہ تعالی کی اس نعمت کا شکر کرنا ہے. وان نتعاون على البر والتقوى, اور ایک دوسرے سے تعاون کی مدد کرنی بر و تقوی کے امور میں. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, اور امر بالمعروف والنهي عن المنكر میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے, مدد کرنی ہے. وعلى الدعوة الى الله على بصيرة وتأني وتثبت, اور اللہ تعالی کی طرف دعوت دینی ہے, اللہ تعالی کے دین کی طرف توحید و سنت کی طرف دعوت دینی ہے. على بصيرة وتأني وتثبت, بصيرة تأني جلد بازی نہیں, برد بازی سے احتگی سے. وتثبت اور تثبت سے. وأن نكون إخوة متآلفين, اور ہمیں بھائی بھائی رہ کے اس محبت کرتے ہوئے رہنا چاہیے. آنے والی باتیں بہت پیاری باتیں ہیں, ذرا غور سے سنیں شیخ صاحب کیا نصیحت فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں تعاون کرنا بر و تقوی پر, امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر, اور دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت پر بھی ہمیں تعاون کرنا ہے, دعوت بصیرت پر کرنی ہے, اور تأنی و تثبت کے ساتھ دعوت کرنی ہے, اور ہمیں محبت کرنے والے بھائی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی بننا چاہیے. والواجب علینا, ہم پر واجب یہ ہے. ولا سیما علی طلبۃ العلم, خصوصا طلاب علم کے لیے, سن لیں طلاب علم کے لیے, بڑی پیاری نصیحت ہے شیخ صاحب کی. فرماتے ہیں اذا اختلفوا فيما بينهم ان يجلسوا للتشاور, اگر اختلاف ان کے بیچ میں ہو جائے تو بیٹھ جائے مشورے کے لیے. ولمناقشة الهادئة, اور مناقشہ کرے سکون کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ. التي يقصد منها الوصول الى الحق, اور اس مناقشے سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ حق طرف پہنچنا ہے, اصل مقصد حق ہے کہ حق کو پا لینا ہے. ومتى تبين الحق للانسان وجب عليه اتباعه, اور جب حق واضح ہو جائے کسی کے لیے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی اتباع کرے. ولا يجوز ان ينتصر لرايه, اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے کے لیے غالب ہونا چاہے یا اپنی بات منوانا چاہے. لانه ليس مشرعا معصوما, کیونکہ یہ شخص جو ہے کوئی تشریع کرنے والا معصوم نہیں ہے, یعنی کوئی نبی نہیں ہے. حتى يقول ان رايه هو الصواب, کہ وہ کہے کہ میری بات ہی مانو, میری بات ہی صحیح ہے. وانما ما عدا هو الخطا, اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب غلط اور خطا ہے. والواجب على الانسان المؤمن, اور مسلمان مؤمن پر جو واجب وہ یہ ہے, مؤمن انسان پر جو واجب وہ یہ ہے کہ ان يكون كما اراد الله منه, کہ وہ ایسا بنے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كان للمؤمن ولا مؤمنة, اور درست نہیں ہے کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے. اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں. یکون لهم الخيرة من امرهم, کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے بعد ان کا اپنا کوئی اختیار باقی رہے. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, اور جو نافرمانی کرتا ہے, معصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یقینا ضل ضلالا مبينا, وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں. سورة الأحزاب آیت نمبر 36. یہ واجب ہے, فیصلہ آ گیا, حکم آ گیا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے اختلاف تھا, فیصلہ سامنے آ گیا ہے, اپنا سر خم کے اسے تسلیم کرو. اختلاف حق کو پانے کے لیے ہوا ہے, طلب علم آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے, جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, اختلاف سے تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, اختلاف کو اختلاف حد تک رکھنا چاہیے. اور پھر مناقشت ہادئہ, پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, بھئی یہ دیکھو یہ دلیل ہے, وہ کہتے ہیں یہ دلیل ہے. جب دلائل کی روشنی میں حق واضح ہو جائے, اب واجب ہے اس کی پیروی کرنا, جس کو حق واضح ہو گیا. اگر ابھی حق واضح نہیں, اس کو موقع دو یار, اس کو تھوڑا مہلت دو, سوچنے دو, سمجھنے دو, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. یعنی کہ مجھے سمجھ میں آ کہ اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے, میں اللہ کی حکمت نہیں سمجھ آ رہا ہوں اس کی. جب متقی ہے, پرہیزگار ہے, سلفی ہے اور ہمارا اپنا ہی بھائی ہے, ہم اسے جانتے ہیں شروع سے کہ اصحاب الاہواء میں سے نہیں ہے, بدعت میں سے نہیں ہے, ہمیں حق کو قبول کرتا ہے, یہاں پر آ کے تھوڑا سا وقت درکار ہے, بات سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی, موقع دو اسے. حسن ظن کہاں چلا گیا ہے, کیوں بدگمانی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتا بھائی حق کو, ابھی تک مانتا ہے, ہم 20 سال سے اس کو جانتے ہیں اور ابھی آ کے روکا ہے, کوئی وجہ ہے نا, کیوں کس کے اخلاص میں شک کرتے ہو, کیوں کسی شخص کی سلفیت پر شک کرتے ہو, اس کے دین پر شک کرتے ہو, اس کے تقوی پر شک کرتے ہو, حسن ظن کہاں پہ ہے؟ تو طلب علم کو چاہیے کہ ایک ساتھ مل کے رہیں, اختلافات بعض مسائل میں ہو جاتے ہیں, حق کی تلاش کرنا, جستجو یہ لازمی ہے, اور حق کو پانے کے لیے اگر پیار محبت سے بیٹھ کر افہام اور تفہیم سے, یعنی کہ دلیل کو دلیل سے مارنا, نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا, یہ اہل بدعت کا کام ہے, اہل سنت والسلفیوں کا کام نہیں ہے, دلیل کو لیتے ہیں, ٹھکراتے نہیں ہیں, دلیل سامنے آ گئی ہے اور دلیل قرآن سنت کی روشنی سلف کے اقوال ہے, دوسرا اقوال بھی موجود ہے, سلف کے اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے, اب اس میں کیا کرنا ہے, جس کو اب یہاں پہ تقوی آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کا تقوی کس طرف لے کے جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے سلف کے دو اقوال ہیں, کسی نے اس قول کو لے لیا وہ بھی ٹھیک ہے, کسی نے اس قول کو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جن مسائل میں اتفاق ہے سلف کو اس میں اختلاف سلف ہی نہیں کرتا, یاد رکھے, جن مسائل میں سلف کا اتفاق ہے سلفی جو ہے وہ ان میں اختلاف نہیں کرتا. عقیدہ کے اصول میں آپ کو دو سلفی میں اختلاف نظر نہیں آئے گا, فروع میں, فروع مسائل میں صحابہ کا اختلاف بھی تھا, اگر ہمارا آج ہو, اگر ہو جاتا, ہونا نہیں چاہیے, اگر ہو جاتا ہے تو کیوں گنجائش نہیں ہے اس اختلاف کی, جب قول دو ہیں سلف کے اقوال اس میں, یا ایک سے زیادہ قول ہے, اگر ایک طالب علم ایک قول کو لے لیتا ہے, اس کا تقوی اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے, اور دوسرے جو سلفی ہے طالب علم اس کا تقوی دوسرے قول کی طرف لے کے جاتا ہے, ہم تقلید بات ہے, یہ امام جو ہے میرا امام اس کی تقلید, یہ عالم میرا عالم اس کی تقلید میں کرتا ہوں, نہیں, بعض لوگ شک کرتے, کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا شخص, اسے اسی کی سننی تھی, ہمیں پتہ تھا, سبحان, پھر وہی حسن ظن کہاں ہے بھائی, یہ اس نے کیا اس کی سننی ہے, دلیل واضح ہو گئی ہے, بات ختم نہیں واضح ہوئی ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, سلف کا بھی اختلاف تھا, اگر ہمارا بھی اختلاف ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے, کون سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, اگر ہم واقعی سلفی ہیں تو ہمیں ان مسائل کو دیکھنا چاہیے اور سلف کی پیروی کرنی چاہیے, نہ کہ آپس میں جھگڑتے جھگڑتے سلفیت سے خارج کر دینا کسی کو, سبحان اللہ. تو طلب علم سے یہی گزارش ہے, شیخ صاحب بڑی پیاری بات یہاں پہ فرمائی ہے, اللہ کی نعمتیں واللہ بہت زیادہ ہیں, واللہ ہمارے اوپر بہت نعمتیں ہیں, لیکن ناشکری کی سزا بہت سخت ہے, یاد رکھیں, واللہ یہ بڑی نعمت ہے کہ ہم سب بھائی ہیں, ایک پلیٹ فارم ہمیں جمع کرتا ہے, ایک جگہ پر ہم موجود ہیں, منہج ہمارا ایک ہے الحمدللہ, کوئی بنا ہی دوسرے تیسرے نہیں ہیں, راستہ ہمارا بالکل واضح ہے, کوئی گرد و غبار کو دورت نہیں ہے, صاف ہے, بالکل شفاف ہے, اس کے باوجود بھی اگر کہیں پہ کوئی اختلاف ہو گیا, کسی چیز پہ غلط فہمی ہو گئی ہے, تو سب سے پہلے جو اصول ہے ان کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے, اصول کیا ہے, حسن ظن, بدگمانی نہیں کرے اپنے بھائی سے, اگر فون کیا اٹھا, وہ تو فون نہیں اٹھاتا میرا, وہ بھائی بیمار ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, موقع دو اسے, غصے میں ہے تھوڑا موقع دو, غصہ آ جاتا ہے, شیطان کا اپنا کام کرتے ہیں, ہم نے کہا کہ سلفی جو ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, یار شیطان ہمارے خون میں بھی دوڑتا ہے, سب کے خون میں دوڑتا ہے, تھوڑا وقت دیں, افہام اور تفہیم میں چلیں, اچھا زیادتی ہو جاتی ہے اپنے بھائی سے صبر کریں, بولے رب کا فصبر, ہم دشمنوں پہ صبر کرتے ہیں, کیا دوستوں سے کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے, اپنے پیاروں پر کے ساتھ صبر نہیں کرنا چاہیے کیا, سبحان اللہ, اسے میرے بھائیوں اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھنا چاہیے, اختلافات رہیں گے, چھوٹے موٹے بات میں جھگڑے بھی ہوں گے, لیکن ہمیں ایک ساتھ مل کے چلنا چاہیے, جب سلفی ہیں الحمدللہ, سلفیت کے راستے پر چلنے والے ہیں, منہج السلف صرف دعویٰ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ حقیقت ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ثابت قدم عطا فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اما کون الانسان ينتصر لرأيه ويصر على ما هو عليه ولو تبين انه باطل فهذا خطأ, اگر کوئی شخص صرف اپنے رائے کے لیے نصرت چاہتا ہے کہ اسی کے بات کی مانی اور اصرار کرتا ہے کہ اسی کے بات کو مانا جائے جبکہ اسے حق پہ واضح ہو چکا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ باطل پہ ہے اور حق اس نے نہیں قبول کیا ہے تو یہ غلط ہے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَهَذَا مِن دَأْبِ الْمُشْرِكِينَ، یہ تو مشرکین کا طریقہ رہا ہے، الَّذِينَ أَبَوْا أَن يَتَّبِعُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے یہ کہا، إِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم نے تو اپنے باپوں کو ایک راستے پر دیکھا، ایک طریقے پر دیکھا، اور ہم تو صرف وہی راستہ اپناتے رہیں گے اور انہیں کے راستے سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 22۔ تو یہ طریقہ جو ہے حق کو جاننے کے بعد اس کو دھتکار دینا، چھوڑ دینا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کر دیا تو اپنی بات کو مان لینا یا اپنے بزرگوں کی بات کو مان لینا جو ہے، یہ اہل سنت جماعت، اہل حدیث اور سلفوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ جو ہے مشرکین کا طریقہ، اہل باطل کا طریقہ، اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ کیونکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، سچے جو اہل سنت جماعت سے جن کا تعلق ہے، جو سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں، جو سلفی ہوتے ہیں، خواہش نفس کو دلائل کی روشنی میں دبا دیتے ہیں، جب دلیل واضح ہو جائے تو بات ختم ہو گئی ہے۔ خواہش نفس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طریقے سے شریعت کی حدود میں اسے ڈھال دینا ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے، وہ جانتے ہیں۔ جو اہل اہوا ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ صرف خواہش نفس کو ہی سب سے آگے کر دیتے ہیں اور شریعت نصوص کو دبا دیتے ہیں، جہاں پر بھی جیسے بھی ان کو کہیں پہ کوئی موقع ملتا ہے وہ اپنی خواہش نفس کو باہر کر دیتے ہیں اور شریعت کے نصوص جو ہیں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہاں کے بعض وہ دیکھتے کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل خود بنا لیتے ہیں، من گھڑت حدیث لے کے آتے ہیں، ضعیف منسوخ مرجوح روایات لے کے آتے ہیں، یا قرآن کی آیت کی تحریف، تعویل کے میں تحریف کر کے اپنی بات کو منوانے کی، صرف اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں، خود پیچھے چلتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ خواہش نفس ان کی بھی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ آگے جائے، لیکن نہیں، اسے روکتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، حق کے پیچھے چلنے پر اس کو آمادہ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، سابقہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے الحمدللہ یہ معاملات جو ہیں طے ہوتے ہیں۔ سلفی معصوم نہیں ہوتے میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاشرے میں سب سے اچھے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کو شریعت کے حدود سے آگے نہیں جانے دیتے، اس کے تابع رکھتے ہیں ہمیشہ۔ آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑی پیاری دعا، نسأل اللہ ان يديم علينا نعمة الاسلام والامن في الاوطان ويجعلنا اخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، انه على كل شيء قدير، آمين رب العالمين، والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔